تفسير.
سورة المؤمنون مکی سورت ہے، 118 آیات، 6 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 1070، جبکہ حروف 4538 ہیں۔ اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ سورت مومنون مکہ مکرمہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم میں شدت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی بعض صفات کا ذکر کیا ہے جو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے تاکہ تازہ آئی ہوئی وہی سن لیں۔ جب وہی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہننا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تعسر علینا وارضا عنا واردنا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، اور ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد فرمایا، مجھ پر اس وقت 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات جو ہیں یہ پڑھ کر سنائی۔ نسائی میں کتاب التفسیر میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ یزید نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کا خلق یعنی آپ کی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے۔ اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیاری بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 صفات کیا ہیں، وہ 10 آیات کیا ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ بڑا زبردست اور خوبصورت انداز ہے سورت المومنون کی ابتدا کا، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دو باتیں خاص طور پر نمایاں کر کے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فلاح پائی ہے، کامیاب ہو گئے، افلحا۔ آپ نے جب سورت البقرہ کا پہلا سبق پڑھا تھا وہاں آپ نے متقین کی صفات پڑھی تھی، آپ یاد کریں، اور آپ نے اس وقت بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت صفات بتانے کے بعد، متقین کے اوصاف بتانے کے بعد ایک بات बड़े जबरदस्त अंदाज में और बड़े ही जो है वो हिलाने वाले अंदाज में फरमाते हैं, और वो क्या है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग जो हैं वो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फलाह किसे कहते हैं? इसका रूट है फा लाम हा। इसके अंदर मानी तीन पाए जाते हैं। इसमें तीन बुनियादी बातें पाई जाती हैं। पहली चीज फाड़ना, दूसरी बात कामयाबी, तीसरी बात बिका। और फलाहुन किसान को भी कहते हैं, क्योंकि फलाह ऐसी कामयाबी है जो किसान को अपनी मेहनत, जमीन को चीरने, काटने, फाड़ने के बाद उसे मुयस्सर होती है, क्योंकि वो जमीन को चीर फाड़ कर इसमें बीज बोता है। तो असल में मुफलेहून वो लोग हैं जो मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए, सौबतों को कता करते हुए, जो अपने रास्ते में जो है वो जो भी उनके उनको मुश्किलात परेशानियां आती हैं, खा वो बीमारी की है, खा वो मुआशी है, खा वो अपने करीबी लोगों की तरफ से है या बाहर वालों की तरफ से है, तो वो उनको बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए अपने मतलूब तक पहुंच जाते हैं, तो कामयाबी की राहें उनके लिए खुल जाती हैं, उन पर बंद नहीं होती। शरीयत की नजर में कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राजी कर ले, और जो है वो इसके बदले आखिरत में अल्लाह की रहमत और मगफिरत का मुस्तहिक करार पाए। तो प्यारी बहनों, असल कामयाबी तो आखिरत की ही कामयाबी है। तो खास बात जो हमें याद रखनी है कि कामयाबी हासिल करनी है और असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है। और आखिरत की कामयाबी क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह के अजाब से बचा लिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में आप ये आयत याद कर लीजिए, सूरत आल इमरान आयत 185, 185। फमन जुहजिहानिन नार وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, जो शख्स जहन्नुम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो असल में वो कामयाब है। तो असल कामयाबी क्या है कि जहन्नुम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। कद अफलहा, तहकीक फलाह पाली किन लोगों ने। अब यहां पर जो है, यहाँ पे एक कंडीशन है, हर शख्स ये फलाह नहीं पा सकता, ये कामयाबी, ये खुशहाली, ये आसूदा हाली, ये जो है वो अपनी मुराद को पहुंचना, मंजिल को पाना, हर शख्स नहीं, बल्कि कौन, जो के ईमान लाने वाले हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान जो है ये दरअसल ये कोई बहुत ही मामूली सी बात नहीं है। ईमान जो है वो कहते हैं जिंदगी में इनकलाब आने को। ईमान के मानी है जिंदगी में तब्दीली आ जाए, एक चेंज आ जाए, क्योंकि फर्द जो है वो दीन और ईमान के बगैर एक तिनका है जिसे तुंद और तेज हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं, जिसे किसी पल करार नसीब नहीं और जिसकी मंजिल मुतय्यन ना हो। दीन और ईमान के बगैर वो फर्द जो है वो दरअसल एक हीवान की तरह है जिसकी कोई कदरों कीमत नहीं। वो जब अपने मकसदे वजूद से वाकिफ ही नहीं है, वो अपनी जात की हकीकत से वाकिफ नहीं है, वो इस कायनात के खालिक और मालिक से आशना ही नहीं है, तो उसकी हैसियत जो है वो ईमान के बगैर एक जानवर की सी है। तो ईमान जो है ये क्या है? ईमान कहते हैं इंसान का यकीन का उस हद तक पहुंच जाना, इंसान के यकीन का उस हद तक पहुंच जाना जहां इंसान के अमल बदलने शुरू हो जाएं। तो ईमान महज दावा का नाम नहीं है, ये جو ہے وہ زبان سے زبانی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کا زبان سے یہ اعلان کر دینا کہ وہ مومن ہے اسے مومن نہیں بنا دیتا۔ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ایمان در حقیقت ایک ایسا اخلاقی اور روحانی عمل ہے جو دل اور دماغ کی گہرائیوں تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ انسان کے ارادے میں، اختیار میں، عقل اور شعور میں جو ہے وہ پہنچتا ہے اور ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایمان لانے والے پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ایمان لانے والے، ان کی شخصیت کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر، تقدیر پر، اور جو ہے وہ آخرت پر ایمان لانا۔ تو ہم جو ہے وہ آپ نے یاد کیا ہوگا، ایمان مفصل بھی اور ایمان مجمل بھی، یعنی مختصر ایمان بھی اور پھر تفصیلی ایمان بھی۔ تو سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایمان جو ہے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ صفت ایمان پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی کا نصب العین طے ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے سکتی ہیں، آپ اپنا محاسبہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ایمان والے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کسے راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو ہے وہ بے چین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ مجھے یہ کہانی بڑی ہی اچھی لگتی ہے۔ بہت سال پہلے میں نے یہ کہانی پڑھی بھی، سنی بھی، ہمیشہ میرے دل پر یہ بڑا اثر کرتی ہے۔ میں آپ کو بھی سنانا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ بوڑھا اور اس کا بیٹا، ایک تھا بوڑھا آدمی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کے پاس ایک ہی گدا تھا، اور پہلے بوڑھا سوار ہوا اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ تو قریب سے گزرنے والی چند عورتوں نے باپ کو ملامت کرنا شروع کی کہ زندگی کی اتنی پہاڑے دیکھنے کے بعد دنیا سے اس کا جی نہیں بھرا، اور چھوٹا سا بیٹا ہے، نو عمر بیٹا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ اب ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ باپ نیچے اتر آیا اور بیٹا گدے پر سوار ہو گیا۔ ابھی تھوڑے ہی قدم آگے گئے تھے کہ کچھ اور آدمی بیٹے کو کوسنے لگے، کہنے لگے، دیکھو اس جوان کو شرم نہیں آتی، خود سوار ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ آخر باپ بیٹا دونوں سوار ہو گئے۔ اتنے میں گدے کی مظلومیت کا رونا رونے والے جو ہیں وہ آگے اور جانور کے حق میں رحم کی اپیل کرنے لگے۔ نتیجتاً دونوں گدے سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی فیصلہ طے کیا تھا کہ اب جو ہے وہ کچھ اور عقل مند قسم کے لوگ پاس سے گزرے اور کہنے لگے، دیکھو کتنے بیوقوف ہیں۔ وہ بیوقوفی کا تانا دینے لگے کہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تنگ آ کر بیٹے نے فیصلہ کیا کہ ابا جان، گدے کی ٹانگیں باندھ کر اسے سروں پر اٹھا لے، شاید لوگ راضی ہو جائیں۔ مگر بوڑھے باپ نے جواب دیا، بیٹا ایسی صورت میں تو ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، دوسروں لوگوں کی زبانیں پھر بھی بند نہ ہوں گی، ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، دیکھو ہم نے کیا کیا کیا۔ لیکن بیٹا تو جوان تھا نا، اس نے اصرار جاری رکھا اور باپ کو اس بات پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ اب جو وہ گدے کی ٹانگوں کو باندھ کر اپنے سر پر کندھوں پر سوار کر کے چلنے لگے تو راستے میں ندی کا ایک پل عبور کر رہے تھے۔ انہیں فکر کیا تھی، لوگوں کو راضی کر لیں۔ اتنے میں پتہ نہیں گدے کے جی میں کیا آئی کہ اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور باپ اور بیٹا دونوں ڈوب گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، آپ ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کو اپنا مفاد، اپنا عیش، اپنا آرام پسند ہوتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جو ہے ایمان لانے والا، اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اس کی ایک ہی لگن ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہی اس کی منزل ہے اور یہی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھا تھا۔ تو پیاری بہنوں، ایمان مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ رکھنا یا کسی کے پاس ایمان کا موجود ہونا دراصل اس کی زندگی میں ایک انقلاب جو ہے اس کا تعین کرتا ہے۔ جیسے جادوگر جو تھے جب ایمان لے آئے تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ گیا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ آپ بھی ایمان لاتی ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو اس بات پر راضی کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ اتنی مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ اب جو ہے میری زندگی میں ایک چینج آنا چاہیے، میرے سوچوں کے زاویے بدلنے چاہیے، میری سوچوں کے، میری فکر کے انداز بدلنے چاہیے۔ اب مجھے اللہ کی عبادت کرنے والا بننا ہے، مجھے اس کے آگے جھکنا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں سنجیدگی ہے؟ کیونکہ ایمان لانے والوں کی زندگی میں اتنی سنجیدگی بڑھ جاتی ہے کہ فضول، بے فائدہ، لا یعنی باتوں میں ان کا وقت نہیں گزرتا۔ انہیں یوں لگتا ہے فضول باتیں کرتے ہوئے، ایک غیبت، چغلی اور ایسے ہی گپ شپ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم مر رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی کمائی کا حصہ بھی اللہ کے نام نکالتے ہیں، وہ اپنی جذباتی اور شہوانی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ تو ایمان نام ہے ایک سنجیدگی کا، ایمان نام ہے ایک ذمہ دار زندگی گزارنے کا، ایمان نام ہے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، ایمان نام ہے اپنے اخلاق کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا۔ پہلی آیت ہے، بڑی جاندار ہے، بڑی زبردست ہے، اور اب تک یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ نے بہت دفعہ پڑھا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اس کو پڑھ کر گزر مت جائیے، اس کو اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ لے جائیے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں؟ آپ دیکھیے، مکی دور میں جو ہے وہ ایک طرف سرداران مکہ تھے، خوب تجارتیں چمک رہی تھیں، ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی خوشحالیاں انہیں میسر تھیں۔ دوسری طرف اسلام کے پیروکار اکثر غریب اور خستہ حال، غلام، اور بعض ایسے بھی تھے جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کاروبار جو ہے اس میں پہلے کامیاب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب ان کی قوم نے ان سے مخالفت کی، ان کو ستایا، ان کو پیٹا، ان کو مارا، تو انہیں بدحال کر دیا۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خاص بات جو نمایاں کی ہے، اور یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، کہ اصل کامیابی، اصل خوشحالی جو ہے وہ ایمان کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور انہیں اپنا جو ہے وہ رہنما، ہادی اور رول ماڈل بنا لیا، پھر فلمی ایکٹر، پھر کھلاڑی، پھر دنیا میں کی دوڑ میں آگے نکلنے والے وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ پھر جو ہے وہ ایمان لانا ہے تو اپنے رب کو جو ہے وہ اپنا خالق، مالک اور حاکم ماننا ہے۔ ایمان لانا ہے تو اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہونا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ قد افلح المؤمنون، تو پہلی صفت کیا ہے؟ کہ ایمان لانا، سچا ایمان۔ دوسری بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ان کا یہ نہیں ہے کہ رنگ سفید ہے کہ گورا ہے کہ کالا ہے، وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، وہ کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کے اندر کیسی صفات ہوتی ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں؟ تو بتایا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ خشوع کے معنی کیا ہیں۔ خا، شین، عین اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عاجزی اور انکساری کرنا۔ اور ایمان کی یہ کیفیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، نمبر ایک قلب سے، دل سے، اور نمبر دو، جسم کی ظاہری حالت سے جسم کے جو اعضاء ہیں جوارح، ان کی یکسوئی اور انہماک سے۔ تو دل کا خشوع کیا ہے، قلب کا خشوع کیا ہے؟ کہ جو ہے وہ کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے انسان مروب ہو جائے۔ جیسے نماز کی حالت میں خشوع کیا ہے، پوری یکسوئی ہونی چاہیے، خیالات جو ہے وہ بھٹکنے نہ پائیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھا جائے، اور اللہ کی عظمت اور جلال کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ تو پیاری بہنوں، جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب دل اللہ کے سامنے جھک گیا ہے تو اب سر بھی جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور یہ جو انسان کے دل اور جسم پر ہیبت صدقی کے جو آثار ہیں وہ انسان پر طاری ہو جائیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، جب دل ڈرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بازو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں سہمی سہمی، آپ کا چہرہ سہما سہما ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو ہے وہ خشوع۔ تو دل پہ بھی خشوع اور جسم پر بھی خشوع، اور یہ ہے نماز کی اصل روح۔ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جالتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر خشوع طاری ہوتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ اختیار کرنا، تو اس کے کیا آداب ہیں؟ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دائیں بائیں نہ مڑے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے۔ نمبر دو، سر اٹھا کر جو ہے وہ کہاں دیکھے، یعنی سامنے، ادھر ادھر نہیں، سجدہ گاہ کی طرف اس سے نگاہیں ہٹنی نہیں چاہیے۔ اور نمبر تین، نماز میں ہلنا نہیں چاہیے، مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں چاہیے، ممنوع ہے۔ نمبر چار، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا، ان کو جھاڑنا اور ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے۔ یا کپڑے بہت ہی جو ہے وہ سلما ستارے، کڑھائی والے، موتیوں والے پڑے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، اور اب آپ کیا ہے کہ کپڑوں کو دیکھ رہی ہیں، ڈیزائن کو دیکھ رہی ہیں، رنگ کی طرف دیکھ رہی ہیں، دھاگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، اس کی طرف توجہ جاری ہے۔ بے شک میں ہوں یا آپ ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، مرد ہیں کہ عورت ہیں، بوڑھے ہیں کہ جوان ہیں۔ پھر اسی طرح پانچویں بات یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدہ کی جگہ جو ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر پانچ یا چھ کہہ سکتی ہیں کہ تن کر کھڑے ہونا، بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا، قرات میں گانا وغیرہ۔ پھر ساتویں بات، زور زور سے جمائیاں لینا، ڈکارے مارنا، یہ بھی نماز میں بے ادبی ہے۔ نمبر سات، جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا سخت ناپسندیدہ ہے، کہ ابھی سیدھی طرح کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں پوری طرح نہیں جھکے تھے کہ سجدے میں، سجدہ بھی پوری طرح صحیح سے نہیں کیا تھا کہ پھر قیام اور قعود اور ایک اٹھک بیٹھک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آٹھ یا نو کیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسی چیز تکلیف دے رہی ہو، اذیت دے رہی ہو، تو اسے ایک دفعہ دور کیا جائے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ تو یہ تو ہیں ظاہری آداب۔ اس کے ساتھ باطنی آداب کیا ہیں؟ کہ جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کیا جائے، اور پوری کوشش ہو کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، زبان سے جو کچھ پڑھ رہی ہیں تو دل بھی اس کا ساتھ جو ہے وہ دے رہا ہو، اور صحیح سے وضو کرنا اور نماز کے جو ارکان شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ میں ایک بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، خشوع اختیار کرنا۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں، صلات میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں، عمدگی سے پڑھتے ہیں، ذوق سے اور شوق سے۔ بس یہ نہیں ہے کہ مارا مار اور جو ہے وہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اور نہ چاہتے ہوئے۔ بہرحال اپنے دل کو راضی تو کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ آداب جو ہیں ان کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پیاری بہنوں، صحابہ جو ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا کیا حال تھا، میں چند ایک مثالیں آپ کے اور اپنے سامنے رکھتی ہوں۔ موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، بڑی ہی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا اڑی۔ باغ بہت ہی گنجان تھا، پیڑ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، اور چڑیا نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگی، ادھر ادھر اڑنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ منظر بہت بھلا لگا، وہ نماز میں تھے لیکن اب چڑیا کو جو دیکھنے لگے تو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ اب جو ہے وہ یاد آیا تو کہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اب یہ یاد نہیں کہ کتنی نماز پڑھ چکے تھے، اور اس پہ انہوں نے کہا اللہ نے میرے اس مال کے ذریعے مجھے آزمایا ہے۔ کون سا مال؟ وہ باغ۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج میری نماز کا باغ کی وجہ سے، اس کی حسن، خوبصورتی اور شاخوں اور درختوں کے گنجان ہونے کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، جہاں چاہیں آپ اسے خیرات کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ان کشتیوں کو جلا دیا، انہوں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا، بلکہ اللہ کے راستے میں فروخت نہیں، اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا، جس کی وجہ سے ان کی نماز جو تھی وہ متاثر ہوئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جو ہے وہ نماز میں صحابہ ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے ایک بے جان لکڑی ہو، جیسے کوئی لکڑی ہے نا، صحابہ اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایسے ہی موتا میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک انصاری تھے، کف کے مقام پر اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے انصاری کیا، انصاری جو تھے ان کا کاشت، ان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش کیا تھا؟ زراعت، کاشتکاری۔ مہاجرین کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت۔ تو اب یہاں پر یہ ایک انصاری بھی کف کے مقام پر اپنے باغ میں نماز پڑھے تھے۔ کف مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا، کھجوریں پک کر لٹکی ہوئی تھیں، پھلوں کے توق شاخوں کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ انصاری نے اس طرف دیکھا تو پھلوں کا یہ منظر انہیں بہت اچھا لگا، پھر نماز کی طرف توجہ کی۔ اب یاد نہیں کہ کتنی رکھتے پڑ چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس مال کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے جو ان دونوں خلیفہ تھے، ان سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں اس باغ کو خیرات کرتا ہوں، آپ اسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو 50,000 درہم میں بیچا، اور اس باغ کا نام ہی خمسین پڑ گیا، اس کا مطلب ہے 50۔ تیسری مثال ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، ان کے پوتے تھے زین العابدین، ان کا نام بھی زین العابدین علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی نماز میں خشوع کا یہ حال تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے، آپ کیوں اس طرح سے کامتے ہیں؟ فرمایا تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور میں کس سے سرگوشیاں کرتا ہوں؟ آپ کی نماز، میری نماز، کیسی نماز؟ آپ کی جاب، آپ کی مصروفیت، آپ کے مشاغل جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کے خشوع کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فون کی بیل بجتی ہے، اور جو ہے وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس کا آیا ہوگا، کوئی ضروری ہوگا، اب سارا دھیان فون کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوئی چیز گم ہوئی بھی ہے اور نماز میں کھڑے ہیں، یاد آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ رکھی تھی چابیاں، فلاں جگہ وہ پیسے اور زیور رکھا تھا جو کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہا تھا۔ تو بھولی بسری باتیں جو ہیں وہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ ہمیں ضرور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ کس طرح کی نمازیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایمان لا کر کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ جو نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہیں، کیا آپ کے فرائض جو ہیں وہ باقاعدگی سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کو باقاعدگی سے پڑھنا اور پھر روح کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے اصل بات۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 3 میں ایک اور اہم صفت ہمارے سامنے آتی ہے، وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ یہ لوگ جو ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لغو جو ہے ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مفید نتیجہ نہ نکلتا ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے جو بھی لغویات ہیں کہ وہ جو ہیں وہ لغویات سے جو ہے وہ وہ لغویات کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا بات کہی کہ وہ ان سے ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، ان کی طرف دلچسپی بھی نہیں لیتے، وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ نہیں لیتے، اور اگر کبھی ایسا سابقہ پیش آ جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، الفرقان آیت نمبر 72۔ تو دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے کہ مومن کو ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں، دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، میں طالب علم ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے، میرے ایگزامینر اللہ تعالیٰ ہیں، اور امتحان کس چیز کا ہے کہ زندگی، عمر، جوانی، وقت، صلاحیتیں، مال، میں کس چیزوں میں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ طالب علم جب پیپر حل کرتا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اس وقت پیپر پر پھول نہیں بناتا، وہ وہاں پہ جو امتحان لے رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کا فیشن اور ڈیزائن نہیں دیکھتا۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ زندگی ہے، وہ تفریحات اور کھیلوں سے صرف انہی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو وقت کے ضیاع کا باعث نہیں بنتے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کہیں گے ایسی مسلمان قوم کو جو گھنٹوں جو ہے یہ میچ پر ضائع کر دیتی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے، اخبارات، گپ شپ، فضولیات۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ لغویات سے پھر ہر وہ کام اور بات مراد ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو ان سے اعراض کرنا ہے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، اختیار کرنا اور ان کو کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر لا یعنی فضول باتیں، کام کتنے زیادہ ہیں، کون کون سی باتیں اور کام ایسے ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے نا، تو ان کی زندگی میں ان کی نمازیں یہ اثرات پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 4 آیت ہے سورۃ المومنون، والذین هم للزکات فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کے لیے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کے لیے فاعلون کا لفظ استعمال کرنے میں جو ہے وہ فرق ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پاکیزگی اور دوسرا نشو و نما، ایک پیوریفائی کرنا، پاک کرنا، اور دوسرا جو ہے ڈیکوریٹ کرنا اور اس کو پروان چڑھانا، ترقی ہو۔ تو زکوٰۃ کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، جس کے پھر معنی کیا ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اپنا جو نفس ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے دل سے مال کی محبت کم ہو رہی ہے، دب رہی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا میرے اخلاق کا تزکیہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا مال پاک ہے، اور وہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفاق پر بھی توجہ دیتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ اکثر پڑھتی ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تو آتا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر فاعل ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، اس کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کر، انفاق دے کر وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، نفس کے اندر جو بری باتیں ہیں ان کو نکالتے ہیں، جو اچھی باتیں ہیں پھر اس کو جو ہے وہ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، پہلی بات پھر اس سے ہمارے لیے عمل کی کیا نکلتی ہے کہ کیا جب سے زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی تو کیا آپ زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں؟ کیا جب زکوٰۃ دیتی ہیں تو دوسروں پر احسان کرتی ہیں، یا یہ سوچتی ہیں کہ میرے مال میں اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے شرک، ریا، تکبر، حسد، بخل سے پاک کرنا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی، بلکہ تزکیہ نفس کرنا، فاعلون۔ تو فاعلون جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، زکوٰۃ کی روح جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں پھر انفاق بھی آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 5 ہے، اور یہاں پہ ایک اور اہم صفت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ فا را جیم فرج کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے یہ شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں، کنٹرول میں رکھنے والے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو باؤنڈریز ہیں نا ان کو کراس نہیں کرتے۔ اچھا، اب شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہیں، یا ان عورتوں کے ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، مراد ہے لونڈیاں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان سے تعلق قائم کرنے میں، یعنی بیویوں سے اور لونڈیوں سے، وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ اپنی خواہشات جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام جنسی خواہش کی تسکین کے لیے دو صورتوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ نمبر 1، بیوی سے تعلق قائم کرنا، مباشرت کرنا۔ نمبر 2، لونڈی سے ہم بستری کرنا۔ لیکن یاد رکھیے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے، کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے، لیکن جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ جو ہے وہ وجود پذیر کیا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی جنگیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سی عورتیں لونڈیاں بن جاتی ہیں، تو ان سے تعلق قائم کرنے میں جو ہے وہ مباشرت قائم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جائز ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 5ویں پارے میں آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں سورۃ نساء میں، جہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے والمحصنات جو ہے جب پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جب آپ نے لونڈیوں کا ذکر پڑھا تھا تو وہاں آپ نے یہ بات پڑھی تھی۔ اور اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ غلام اور لونڈیوں کی سوسائٹی میں بہت زیادہ تعداد تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ جنگی قیدی جو ہے وہ مرد بنتے تھے تو عورتیں بھی بن جاتی تھیں۔ تو اسلام نے جو ہے اس بگاڑ کو روکنے کے لیے ایک طرف کیا کیا کہ کہا کہ عورتوں کو یا غلاموں کو آزاد کیا جائے، کئی گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ گردن آزاد کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس قیدی عورت سے مرد جو ہیں وہ تمتو کر سکتے ہیں جسے امیر لشکر یا حکومت کی اتھارٹی جو ہے اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ تو تقسیم کے بغیر تعلق قائم نہیں کر سکتے جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، بوسنیا کو دیکھ لیں، کہ جو بھی فاتح قومیں ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ عورتوں کی، لڑکیوں کی عزتوں کو کیسے لوٹا ہے، اور چن چن کر جو ہے فاتحین نے جو ہے وہ عورتوں کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے واقعات سے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس کے ہاتھ میں جو لونڈی یا عورت وہ لگے گی تو وہ اس سے تعلق قائم کرے گا، بلکہ کیا ہے کہ وہ انتظار کرے گا جب تک کہ امیر لشکر جو ہے وہ تقسیم نہیں کر دیتا، اور امیر لشکر جو ہے اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ قیدی عورتوں کا تبادلہ کر لے اپنے قیدیوں سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر وہ تقسیم کر لے تو اب یہ نہیں ہے کہ جو ہی وہ لونڈی ملی تو فوراً یہ کام کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، حیض آنے یا وضع حمل تک اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی ملکیت میں لونڈی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اس سے جمع نہیں کر سکتا، تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اسے کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا، لیکن مالک کے مرنے کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں قرآن کی اس آیت جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے گھروں میں نوکرانیاں جو کام کرتی ہیں تو وہ اس تعریف میں نہیں آتی، بلکہ یعنی اصطلاحی لونڈی اور غیر جو ہے وہ معمول کے حالات میں، ہنگامی حالات میں، جنگ وغیرہ میں اگر ایسے عورتیں پاس آ جاتی ہیں حکومت کے تو پھر اس سے جو ہے وہ مر جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں، فمن ابتغى، بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور جو کوئی چاہے گا، وراء پرے اس کے، علاوہ اس کے، ذالکا یعنی یہ اپنی بیویوں یا پھر لونڈیوں کے، فاولائک ہم العادون، تو بس وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور عین دال واو اس کا روٹ ہے، اور عادون جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں، انہوں نے کیا زیادتی کی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولائک هم العادون، اس کے معنی کیا ہے، نمبر ایک یعنی صرف جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، نمبر دو شرعی قاعدے کے مطابق حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تعلق قائم کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے شہوت کو پورا کرنے کی۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور جو عورت کسی مرد پر شرن حرام ہے یا کوئی مرد کسی عورت پر شرن حرام ہے تو اس سے تعلق قائم کرنا زنا ہے، اور اپنی بیوی سے یا لونڈی سے بھی حیض کے دنوں میں، نفاس کی حالت میں جو ہے وہ تعلق قائم کرنا بھی جو ہے وہ اسی کی تعریف میں آتا ہے کہ وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں عورت جو ہے وہ صحت کی بجائے بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حیض مینسز کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور نفاس کا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو خون آتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ زنا اور حیض اور نفاس، نمبر دو، نمبر تین غیر فطری طور پر جمع کرنا، یعنی کسی مرد کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی اسی تعریف میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمہور کے نزدیک استمنا بالید، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ استمنا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، الف سنتا، نون سنتا، یا سنتا کا مطلب ہے چاہنا، مانگنا، اور منا جو ہے یہ منی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اسی میں داخل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب جو ایک خاص بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ ازواج، لونڈیاں اور یہ باتیں جو میں نے اور آپ کے سامنے رکھی، یہ جمہور مفسرین کی میں نے رائے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ جیسے متا کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ کسی کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ بھی اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ دیر کے لیے ہم نے جو ہے وہ متا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور شیعہ حضرات میں ये बात जो है वो पाई जाती है, और इसमें ये होता है कि किसी की भी बेटी या बहन के लिए निकाह के पैगाम के बजाय मता का पैगाम दिया जाता है। और इसको वही कह सकते हैं जो बाजारी औरतें नहीं होती सोसाइटी के अंदर, हमारे यहाँ भी वो कोठों पर और उस पर बैठने वाली औरतें, और जो खुशहाल तबका है, अमीर लोग हैं, वहां जाकर अपनी ख्वाहिश को जो है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि यही लोग जो हैं ये ज्यादती करने वाले हैं। फिर आयत नंबर 8 में फरमाया, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राउन, और वो लोग जो अपनी इमानतों की और अहदो ईमान जो है उसका पास करते हैं। ये आयत नंबर 8 में जो सिफ्त हमारे सामने आती है कि इमानतों और अहद का लिहाज करते हैं। अब आप देखिए कि इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो किसी भी जो है वो शख्स के पास या मुआशरे के सामने कुछ जो है वो इमानतें रखी हैं, वो कभी भी उन इमानतों में खयानत नहीं करते। किसी से जब कोई वादा कर लेते हैं तो कभी उसके खिलाफ नहीं करते। और यहाँ पे अमानात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इमानत वाहिद है और अमानात जो है वो इसकी जमा है, और इसका मतलब है अमानात से मुराद जो ड्यूटी है, जो फराइज हैं, उनकी अदायगी करना। मसलन ये भी इमानत है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन आप उसमें से वक्त चुरा लें, या आपकी जो कुव्वत सलाहियत और आपकी जो जो आपके अंदर आपके पास जो डिग्री है या आपके पास जो सलाहियत है उसको देकर जो जॉब दी गई है आपको, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वहां पे बैठकर अपने काम कर लेते हैं, तो ये क्या है कि आप इमानत में खयानत कर रहे हैं। फिर इसी तरह जैसे वहां की गाड़ी या चीजों का पर्सनल इस्तेमाल करना, इल्ला ये कि ऑफिस वालों ने आपको इजाजत दी हो। फिर इसी तरह राजदाराना बातें, ये भी इमानत होती है। मसलन जो है वो आपसे आपकी कोई दोस्त जो है या आपकी क्लास फेलो या आपके रिश्तेदार या कोई भी आपसे कोई बात करते हैं और कहते हैं कि देखो ये मेरी इमानत है, तुम इसको जो है वो इसकी हिफाजत करना। और यहां तक हमें हदीस से पता चलता है कि अगर कोई ये भी नहीं कहता कि ये एक राज है, ये इमानत है, ये मेरी बात, इसकी हिफाजत करना, लेकिन वो आपसे बात करते वक्त जो है इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, या वो ये चाहता है कोई सुन तो नहीं रहा, या कोई कहता है मैं आपसे तन्हाई में अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि उसने आपके जिम्मे जो है वो एक इमानत की है। इसी तरह आपसे अगर कोई मशवरा मांगता है, कोई रिश्ता करना चाह रहा है, किसी से कारोबार करना चाह रहा है, किसी से किराए पर घर लेना चाह रहा है, और आप उस शख्स को जानती हैं और वो आपसे दूसरा आपसे पूछ रहा है किराए पे देने वाला लेने वाला कि मालिक मकान कैसा है, किराएदार कैसा है, लड़की देने वाला या लड़का लेने किसी मतलब लड़की की शादी करने वाला या बेटे की शादी करने वाला, तो इसमें जो है ये भी एक इमानत है कि आप सही सही मशवरा दे, सही सही जो बात आपको पता है वो आप जो है वो उसको बताइए। तो जो अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं, तो यहाँ पे वो सारी इमानतें मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के सपुर्द की हैं। जैसे आंखें हैं तो ये भी इमानत है, क्या आप इसका अच्छा इस्तेमाल करती हैं या गंदा इस्तेमाल करती हैं, गलत या सही। हर वक्त टीवी और जो है वो कंप्यूटर पर यानी जिनसे जायज नहीं है उनसे चैटिंग करना, या शोहर को नहीं पता या वालदैन को नहीं पता तो गैर लड़कों से गैर मर्दों से जो है वो बातें करना, टेक्स्ट मैसेज देना, ईमेल भेजना, या ऐसे ही बस बाज लोग कहते हैं कि फन के लिए हम कर रहे हैं ना, तो ये चीज भी जो है ये गलत है। तो ये बड़ा इसका वसी मानी है। तो पूरे जिस्म के जो अज़ा हैं, इसी तरह दौलत है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है कि अल्लाह की तरफ से जो है वो एक इमानत है, तो हमें इनकी हिफाजत करनी है। तो अल्लाह ने जो हमें इमानतें सपुर्द की हैं, फिर मुआशरे ने हमारे जो सपुर्द की हैं, फिर कोई फर्द या कोई जो है वो सोसाइटी आपके सपुर्द कर दे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप किसी कमेटी में हैं, आप वहां पे वो काम कर रही हैं, तो सोसाइटी कमेटी के अंदर शूरा के अंदर बहुत सी बातें डिस्कस होती हैं, तो वो जो अंदर रहनी चाहिए वो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर निकलना ये भी इमानत में खयानत है। फिर आप देखिए दूसरी चीज है अहद को पूरा करना। तो अहद जो है वो इंसान और अल्लाह के दरमियान हो, या इंसान और इंसान के दरमियान, या कौम और कौम के दरमियान। तो मोमिन की सिफत ये है कि वो कभी इमानत में खयानत नहीं करता اور وہ اپنے عہد سے پھرتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق کی ساری حدیں جو ہیں وہ پھاند جائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہاں پہ راعون کا لفظ جو ہے وہ اہم ہے، اور راعون جو ہے کسے کہتے ہیں؟ را عین یا، یہ اصل میں جو ہے وہ چرواہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے کہ اسے بھیڑیا نہ اٹھا لے، کہ اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، اسے کیسی غذا دینی ہے۔ تو چرواہا ہمیشہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے اور حسن انتظام کے ساتھ اپنے کام کو کرتا ہے۔ اسی طرح والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے رائی ہیں، محافظ ہیں۔ اسی طرح استاد جو ہے وہ اپنے طالب علموں کے لیے جو ہے وہ رائی ہے، محافظ ہے، منتظم ہے۔ تو اسی طرح امیر جو ہے وہ اپنے کارکنان کے لیے ناظمہ ہے، اپنے کارکنان کے لیے، ملک کا بادشاہ ہے تو اپنی عوام کے لیے۔ تو والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و ایمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور اسی میں امانت میں ووٹ بھی آ جاتا ہے، کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اور یہ دیکھ کر اللہ کی خاطر دینا چاہیے، برادریزم کے تحت۔ اور جیسے جٹ ہیں تو جٹوں کو دیں گے، رائی ہیں تو رائیوں کو دیں گے، اور یا بک جانا یا یہ کہ کسی کے پریشر میں آنا، تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سورۃ المومنون کی ابتدا میں آیت نمبر 2 میں نمازوں کے بارے میں پڑھا تھا، الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پہ روح کا ذکر تھا، اور جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ نمازوں کے لیے استعمال کیا۔ وہاں واحد تھا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں جس بھی وقت کی نماز ہو، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یحافظون، محافظت جو ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں محافظت کے، کہ نماز کے اوقات، آداب، ارکان، اجزاء، شرائط، اس کا خیال رکھا جائے، جسم پاک ہے، کپڑے صاف ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے کیا ہے، کبھی بے وضو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرنا، وقت ٹال کر نہیں پڑھنا، پورے ارکان جو ہیں اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے ادا کرنا، اور پھر جو آپ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو اس پر غور کرنا۔ تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ مومنین کی جو صفات ہیں ان کی ابتدا بھی نماز پر ہی ہوئی، اور ان کا جو اختتام ہے وہ بھی نماز پر ہی ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ قد افلح المؤمنون، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو پہلی صفت جو تھی وہ کیا تھا؟ کہ نماز کے اندر وہ لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ساری صفات کا ذکر کرنے کے بعد اب اینڈ بھی اسی پر کیا جا رہا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اصل چیز کیا ہے؟ کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس میں خشوع جو ہے وہ روح ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ روح کے ساتھ ساتھ پھر وہ نماز کی جب ادائیگی کرتا ہے پورے ارکان اور شرائط اور آداب کے ساتھ، تو نماز کی حفاظت دراصل تمام دین کی حفاظت ہے۔ جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرے گا، تو نماز، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ ایک باؤنڈری بنا لیں، آپ ایک دیوار بنا لیں، تو نماز دراصل ایک حصار ہے، حصار کی طرح۔ جیسے دیوار جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، تو بالکل اسی طرح جو مومنین ہیں تو نماز جو ہے مومنین کے لیے ایک حصار اور دیوار کی طرح حفاظت کرتی ہے۔ تو مومنین کی صفات بیچ میں ہیں، سٹارٹ بھی نماز سے، اینڈ بھی نماز میں، نماز سے ہوا۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں تو نیکیاں ان کے اندر نشو نما پاتی ہیں، ان کا اخلاق اور دین بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی۔ الصلاۃ عماد الدین، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ صرف نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، روح کے ساتھ پڑھنی ہے، اور نماز کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے وہ سات اوصاف، یہ سات آٹھ سے اوصاف ہمارے سامنے جو آئے ہیں، ان کو پورا کرے گا تو وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو جو شخص بھی نماز کے اندر باقاعدگی اختیار کرے گا تو یہ اوصاف ان کے اندر پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ اوصاف ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے، اگر یہ اوصاف حقیقی معنوں میں آپ کے اندر، ہمارے اندر یا مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہے تو محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نماز جو ہے وہ روح سے خالی ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ میری نماز جو ہے میں اس کی حفاظت نہیں کرتی، محافظت نہیں کرتی۔ کیونکہ صرف ادائیگی مراد نہیں ہے بلکہ روح اور حفاظت کے ساتھ۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جو ہیں وہ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ان کو وراثت میں، اور ہمیں بہت ہی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری وراثت کیا ہے، ہمیں وراثت میں کیا ملا ہے، یا ہم اپنے بچوں کے لیے کیا میراث چھوڑ کر جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اوصاف رکھنے والے، خواہ وہ بلال حبشی ہو یا وہ ابو بکر صدیق ہو، وہ کوئی امیر ہو یا کوئی غلام ہو، یہی وہ لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس جو ہے یہ جنت کے لیے معروف لفظ ہے، قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں یہ لفظ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں، جیسے عبرانی میں فردوس کے لیے، جنت کے لیے پردیس کا لفظ آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لاطینی زبان میں پاراڈائز یا پیراڈائز آپ کہہ سکتی ہیں، جو انگلش میں بھی ہم پیراڈائز کہتے ہیں، اور سنسکرت میں پردیشا، ارمنی میں پردیس، سوریانی میں فردیسو، اور عربی زبان میں فردوس کہا جاتا ہے۔ اب یہ فردوس جو ہے یہ کیا ہے، فردوس جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فردوس جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فردوس کا روٹ ہے فا را دال سین، فا را دال سین، اور اس کے معنی ہے کہ ایک ایسا باغ جس کے گرد حصار کھینچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کی قیامگاہ سے متصل ہو، اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہوں، اور خصوصاً انگور کے پھل، اور بعض زبانوں میں تو کہتے ہیں کہ پالتو پرندے، جانور بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اور جو ہے وہ عربی زبان میں فردوس جو ہے اس کے معنی ہے، جیسے منجد، منجد ایک ڈکشنری کا نام ہے، اس کے معنی ہے سرسبز وادی، اور جو ہے وہ ایسا باغ جس میں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں۔ جنت الفردوس سے مراد جنت کا وہ حصہ ہے جس میں گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں والے سرسبز درخت کثرت سے ہوں، پھولوں کی خوشبو سے وہ باغ معطر ہو، اس میں ہر قسم کے پھل با افراط ہوں، اور جنت الفردوس، اور جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ اور عین وسط میں ہوگا، اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ دعا بھی سکھائی کہ جب اللہ سے مانگو تو یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس، کہ اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بہترین درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور تمام جو نہرے ہیں وہ اس کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ تو اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وراثت ملے گی، اور کیا چیز وراثت میں ملے گی؟ الذین یرثون الفردوس، انہیں میراث میں فردوس ملے گی، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اور جو ہے وہ پھر اہم خوبی کیا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جنت جنات عدن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی، اور کس کے نتیجے میں ملے گی؟ جیسے قرآن میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا، سورت نمبر 18 اور آیت نمبر 108 میں۔ اور سورت نمبر 18 جو ہے آپ یہ پہلے پڑھ چکی ہیں، اور یہ ہے سورت کہف، سورت کہف کی آیت نمبر 108 میں بھی جنت الفردوس کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی، کب؟ مکی دور میں، جب وہ آزمائشوں کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، وہ ان پر آزمائشیں تھیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات ان کو بتائیں۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ عمل کے طور پر پھر کیا اصول ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یعنی ان آیات کے ذریعے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ نمبر 1، اصل کامیابی جو ہے وہ ایمان سے ملے گی، یعنی کامیابی کا دار و مدار اس ایمان پر ہے جسے زندگی میں اخلاق، کردار، عقیدے میں تبدیلی آئے۔ ایسا ایمان نہیں جو اوپری ہو، جو سطحی ہو، جو منافقین کا ہے، بلکہ ایسا ایمان جس سے زندگی میں سنجیدگی پیدا ہو، ایک تبدیلی آئے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاکم سمجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما، اور دین کو، اسلامی زندگی جو ہے وہ دین، اسلام نظام زندگی جو ہے اس کے طور پر اس کو جو ہے وہ اختیار کرے۔ اور دوسری چیز عمل کے طور پر ہمارے سامنے آئی کہ ایمان کا جو پہلا پھل ہے وہ نماز ہے، تو جس ایمان سے نماز پیدا نہ ہو، وہ ایسا درخت ہے، وہ ایسی سٹیم ہے، وہ ایسا تنا ہے کہ جس کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس درخت سے پھل پھول حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی ایسے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن نماز پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر نمبر 4 جو ہے، نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خشوع کی روح، اور انسان جو ہے ایسا خشوع کہ انسان برائیوں سے رک جائے۔ اور نمبر 5، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا پہلا مظہر نماز ہے، تو دوسرا اس کا جو طاقتور بازو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہی دو اللہ کے سب سے بڑے حکم ہیں کہ جن پر شریعت کا مدار ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ پھر نمبر 6، یعنی اپنے دل اور اپنے جسم پر، اپنے مال پر اللہ کی حکمرانی تسلیم کی جائے۔ جو اپنے دل پر، اپنے جسم پر، اپنی خواہشات پر، اپنے مال پر اللہ کی حکمرانی تسلیم کر لیتے ہیں، وہ کبھی خواہشات اور شہوت کی پیروی میں اندھے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ زنا کر رہے ہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منانا شروع کر دے، بیوی اور شوہر کے علاوہ ادھر ادھر متوجہ ہونے لگے، اور کہیں کہ ہم تو بس ایسے ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر ساتویں بات یہ ہے کہ ایمان تو اور عہد کو پورا کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے ہو۔ پھر آخری بات جو آٹھویں بات ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی نمازیں جو ہیں ایک حویلی کی فصیل کی طرح پھر ان کے پورے دین اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں گی تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو خدا کی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور یہ ہے اصل کامیابی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی کا اصل معیار کیا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ آئی ٹی میں چلی جائیں، آپ جو ہے وہ ایم بی اے کر لیں، آپ ایک ڈاکٹر بن جائیں، آپ کے 5-10 کلینک ہو، یا آپ بزنس مین بہت اچھی بن جائیں، یا آپ جو ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے آپ بہت کامیاب ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ اصل کامیابی جو ہے ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ اوصاف جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو 12 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تخلیق انسانی کے جو ہے وہ یہاں سے 7 مدارج جو ہے وہ شروع کیے ہیں۔ تو آیت نمبر 12 سے بائیس تک اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، دلائل انسان کے وجود سے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے، اور کائنات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ اور آیت نمبر 12 سے پہلی نشانی جو ہے وہ انسان کے وجود سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سلالہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سلالہ جو ہے یہ سین لام لام، وہ چیز جو ہر غذا کا خلاصہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سلالہ کہا جاتا ہے، کہ وہ چیز جو کہ کسی بھی چیز کا ست یا خلاصہ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سلالہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے جو 7 مدارج اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سلالہ کا ذکر ہے۔ اور سلالہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ جیسے سلالہ 3، اس کے معنی ہے کہ یہاں پر دراصل اللہ رب العزت نے جو انسانی نطفہ ہے اس کی جو ہے وہ بعض شکلوں کا ذکر کیا ہے، کہ انسان جو ہے جب وجود میں آتا ہے تو دراصل مٹی، اور پھر مٹی کے بھی جو ہے وہ خلاصے سے، مٹی کے ست سے، یعنی مٹی کے جوہر سے وجود میں آنے والی پانی کی ایک بوند ہے، جس کو قدرت پرورش کر کے درجہ بر درجہ اس طرح پروان چڑھاتی ہے کہ کہیں سقراط ہے تو کہیں بقراط ہے، کہیں ارسطو ہے تو کہیں جو ہے وہ اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ذہین اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا، اور 3 کسے کہتے ہیں؟ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں۔ آیت نمبر 13، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا۔ ثم جعلنا، پھر ہم نے اسے جو ہے وہ بنا دیا، بنا کر رکھا، نطفتن، نطفہ، اور نطفے کو کہاں رکھا؟ فی قرار مکین۔ قرار جو ہے اس کے معنی ہے جیسے کسی چیز کو جو ہے وہ قرار مل جائے، جیسے کوئی چیز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بالکل ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو جو ہے وہ قرار کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عورتوں کے لیے بھی آتا ہے نا، وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُن، کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہے ہیں. تو قاف را را اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے کہ جو ہے وہ ٹکنا رکنا, یا پھر اسی سے یہ لفظ جو ہے وہ محفوظ اور مضبوط کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مکین میم کاف نون اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے میم کاف نون کے جگہ ہموار مکان جس میں مکین رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ جو بوند تھی اس کو ایک محفوظ جگہ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا, اس میں نطفہ بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا. تو یہاں پر جو ہے آپ نے دو مراحل پڑھے انسانی تخلیق کے, اور آیت نمبر 14 جو ہے سورۃ المومنون کی اس میں مزید بتایا جا رہا ہے تیسرا مرحلہ کیا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر ہم نے اس بوند کو اس نطفے کو جو ہے وہ علاقہ کی شکل دے دی, لوتھڑے کی شکل دے دی. تو علاقہ کیا ہے؟ علاقہ میں نے آپ کو یہ جو سورت پیچھے آپ نے حج پڑھی ہے اور اس میں بھی آپ نے جو ہے یہ بات پڑھی ہے کہ علاقہ کے معنی کیا ہے. اس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں, نمبر 1 خون چوسنے والا کیڑا, نمبر 2 لٹکی ہوئی چیز, اور نمبر 3 خون کا لوتھڑا. تو پہلے مرحلے میں جو صرف مائکروسکوپ سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, تو وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ ایک لیچ کی طرح ہوتا ہے, ہو بہو خون چوسنے والے کیڑے کی طرح ہوتا ہے, جیسے لیچ نہیں ہوتی جو ساتھ ہی لگی بھی ہوتی ہے. اور لیچ کیا کرتی ہے؟ جیسے خون چوسنے والا کیڑا دوسروں کے خون پر پلتا ہے, تو اسی طرح جنین وہ چھوٹا بچہ یعنی جو نطفے کی شکل میں ہے ابھی ابتدائی مرحلے میں ماں کے خون سے خوراک حاصل کرتا ہے. علقہ یہ اس جو ہے وہ علقہ کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے لٹکی ہوئی چیز, تو یہ جو ہے علقہ یا یہ جو لیچ ہے یہ کیسے ہے کہ رحم مادر کی دیوار پہ اوپر سے نیچے کو لٹکا ہوا ہوتا ہے جو صرف مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے, جیسے حمل ٹھہر گیا نا. تو تیسری بات کیا ہے کہ علقہ کا تیسرا مفہوم خون کا لوتھڑا ہے, دیکھنے میں وہ لوتھڑا لگتا ہے, اس میں خون کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے لیکن خون چلتا نہیں ہے, گردش نہیں کرتا, تو اس لیے خون کے لوتھڑے سے اس کی مشابہت پائی جاتی ہے علاقتن. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا فرمایا کہ فخلقنا العلاقہ مدغتن, پھر ہم نے جو ہے وہ اس لوتھڑے کو جو ہے وہ بوٹی بنا دیا مدغتن. اب یہاں پر جو ہے مدغتن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور مدغہ کا لفظ جو ہے یہ بوٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ لوتھڑے سے باقاعدہ جو ہے وہ بوٹی کی شکل جو ہے وہ بن گئی مدغہ. اور یہ بھی کیا ہے کہ ہڈیوں کو جیسے وہ جو خون تھا جو جمع ہوا تھا تو اب جو ہے ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مدغہ کہا جا رہا ہے. جیسے گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد کیا ہے کہ انسانی ڈھانچہ جو ہے اب اس کی ابتدا جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس کی ڈھانچے کی ایک شکل جو ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے مدغہ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانچواں مرحلہ بتایا کہ فخلقنا المدغۃ عظاما, کہ پھر ہم نے یہ جو مدغہ ہے جو بوٹی ہے اس کو ہڈیاں جو ہیں وہ پہنائی، یعنی جیسے اس کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، کیونکہ وہ خون سے ہی، وہ گوشت سے ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہڈیاں بنتی ہیں نا، جیسے ایک انسانی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. اور آپ عین زوئے میم ہڈیوں کے لیے لفظ پہلے پڑھ چکی ہیں. پھر اس کی چھٹا جو مرحلہ آتا ہے کہ فاکسون العظام لحما، کہ پھر ہم نے ہڈیوں پر جو ہے وہ گوشت چڑھایا. فکسونا، کیف سین وہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لباس پہنانا. تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہڈیوں پر گوشت کا لباس جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہڈیوں کو گوشت جو ہے وہ پٹھے مسل جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر آخری مرحلہ جو ساتواں مرحلہ ہے، ثم انشأناہ خلقاً آخر، پھر اسے اللہ نے ایک دوسری مخلوق بنا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ذرا سی بوند سے، ایک ذرا سے نطفے سے ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ اللہ نے اس کو بنا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ 1400 سال پہلے بتائیں. نہ اس زمانے میں مائکروسکوپ کا وجود تھا، نہ ہی کوئی سائنسی تحقیقات کے ادارے موجود تھے، نہ کوئی لیبورٹریز تھی، نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی انسان پھر کیا پکار اٹھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. تو فوراً جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی کاریگری کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ مٹی کے سطح کو ترقی دے کر ایک پورے انسان، جیتا جاگتا انسان جو ہے اس کو بنا کر کھڑا وہ کر دیتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جس رب کے یہ کمالات ہوں، یہ عجائبات ہوں، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہوں، ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن انسان جو ہے یہ ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے. اور یہاں پہ خالقین صانعین کے معنی میں آیا ہے کہ خاص خاص مقدار میں جوڑ کر ایک چیز بنائی گئی. اور یہ چیز کس نے بنائی، یہ انسان کس نے بنایا، جو سب سے زیادہ خیر و برکت والا ہے، جو سب سے زیادہ بہترین بنانے والا ہے. اس لیے سورت 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ بہترین تقویم پر جو ہے وہ پیدا کیا. تو جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، احسن الخالقین، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. اب دلیل کس بات پر ہے کہ جو رب یہ سب جو ہے وہ کر سکتا ہے، وہ زندگی دینے کے بعد زندگی کو موت میں تبدیل کر سکتا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. تو اب یہاں پہ انسان جو ہے اس کے وجود کو، اس کی پیدائش کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دلیل کے طور پر سامنے رکھا ہے. اور دلیل کس چیز کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا. کیوں زندہ کرے گا؟ تاکہ انسان کا جو ہے وہ حساب کتاب لے سکے، محاسبہ کر سکے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ دلائل ہیں جو اس بات کی کے لیے دلالت کرتے ہیں کہ وجود انسانی کا بقا بھی ہے، فنا بھی ہے، اور حساب کتاب ہے. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کائنات سے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 طرائق بنائے. طرائق جو ہے توا را قاف، اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہیں طرائق کے طرق روٹ ہے اور طریق واحد ہے، اور طرق اور طرائق اس کی جمع ہے، طریقہ تو ان بھی واحد کہا جاتا ہے. اور اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے راستوں کے اور دوسرا ہے طبقوں کے. اگر اس کے معنی جو ہیں وہ راستوں کے لیے جائیں تو کہتے ہیں 7 سیارے جو ہے وہ گردش جو کر رہے ہیں تو ان کے راستے مراد ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبع طرائق کا ذکر کیا ہے. اور اگر اس کو جو ہے وہ طبقوں کے معنی میں لیا جائے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے سبع سماوات طباقا، کہ سات آسمان طبق پر طبق، درجہ بدرجہ اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو جو ہے وہ دراصل اللہ رب العزت جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سات راستے بنائے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان جو ہے اس کے سات جو ہیں وہ درجے بنائے. عرب لوگ اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے تھے، تو آسمان اوپر تلے بھی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آسمان کے اندر جو ہے وہ ستارے کواکب جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو ان کے جو چلنا ہے ان کے جو راستے ہیں ان کو طرائق کہا گیا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آسمانوں پر ملائکہ کے آنے جانے کو بھی جو ہے وہ جو اس کے ان کے راستے ہیں ان کے لیے طرائق کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے. وما کنا عن الخلق غافلین، اور ہم جو ہیں تخلیق کے کام سے کچھ غافل نہیں تھے. اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس رب نے یہ سب کچھ کیا اور ہم جو ہیں وہ انسان کی تخلیق سے جو ہے وہ غافل نہیں تھے. معنی کیا ہے کہ یہ جو تخلیق کا مرحلہ ہے ایسا نہیں تھا کہ ہمیں آتا نہیں تھا، ہم خوب واقف تھے، اچھی طرح ہم نے جو ہے وہ پیدا کیا انسان کو بھی، اور اس کے علاوہ یہ جو سات طرائق ہیں سبع طرائق ان کو بھی ہم خوب جانتے تھے، ہمیں اپنا کام خوب آتا تھا. تو مخلوقات کو کیسے پیدا کرنا تھا؟ اناڑی پن میں نہیں پیدا کیا، پوری پلاننگ کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اور پوری مقصدیت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. تو کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتہ اور ایک ایک انسان اور ایک ایک چیز جو ہے یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر آیت نمبر 18 سورۃ المومنون، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں ٹھیک حساب کے مطابق جو ہے وہ پانی نازل کیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے نازل کیا آسمان سے مان پانی بارش، بقدر ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنْنَاهُ پس ہم نے اس کو ٹھہرا دیا. سین کاف نون جو ہے وہ ساکن ہونا، ٹھہرا دینا، اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ کہیں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ انہوں نے سکون اختیار کر لیا، وہ ٹھہر رہے ہیں. پھر ہم نے پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم جو ہیں جس طرح چاہیں اس پانی کو غائب بھی کر سکتے ہیں. یعنی اب یہاں پر جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جو ایک اور بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے پانی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے پانی کا جو ہے وہ قدرتی عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ بارش کرتے اور کہتے کہ لوگ جو ہیں وہ پانی بھر کر اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں، یعنی 6 مہینے یا سال بعد بس بارش ہوتی، ایک ہی دفعہ ہوتی اور لوگ اپنا اپنا کوٹے کا پانی جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ بھر سکتے تھے، اور پانی تو سڑ جاتا، پینا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا انتظام کیا کہ وقتاً فقتاً بارش ہوتی ہے، درخت زمینیں سیراب ہوتی ہیں. اچھا پھر پانی کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا اندازے کے مطابق؟ مختلف تالابوں، حوضوں، قدرتی گڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جانور انسان اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر چند روز بعد پانی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ پانی کا بہت بڑا حصہ برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف جگہ پر رکھ دیا جہاں نہ مٹی پہنچ سکتی ہے، نہ آدمی اور جانور اس کو خراب کر سکتے ہیں، نہ وہ پانی سڑ سکتا ہے. کیونکہ جو چیز برف بن جائے، فریز ہو کر وہ محفوظ ہو جاتی ہے نا، آپ بھی فریزر میں بہت سی چیزیں رکھتی ہیں، تو برف کا پانی آہستہ آہستہ رس رس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے پہاڑوں کی آبشاروں کے ذریعے زمین کے اندر پھیلتا ہے اور اس طرح قدرتی پائپ لائن پوری زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے، کہیں چشمے پھوٹتے ہیں تو کہیں ندی نالے اور کہیں نہروں کی شکل میں پانی زمین پر بہنے لگتا ہے۔ تو تازہ بتازہ جاری پانی کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو اللہ سے راب کرتا ہے، اور یہی کچھ پہاڑی برف سے بہنے والا پانی جو ہے وہ زمین کی تہہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے، پھر کنواں کھود کر ہر جگہ سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار سے پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرایا، یعنی اس کو پانی کو زمین کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا، اور ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش ہی نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی زمین کے بالکل نیچے چلا جائے۔ کون اللہ تعالیٰ کی کا یہ جو نازل کردہ پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ غائب کر دیں تو کون اس کو جو ہے وہ لا سکتا ہے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بتاتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا، فَأَنشَأْنَا، کہ ہم نے جو ہے وہ بنائے، ہم نے جو ہے اس پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیے، لکم تمہارے لیے، بہی اس پانی کے ذریعے سے کیا پیدا کیے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وہ عناب اور انگوروں کے، کیونکہ یہ پھل ان کے ہاں بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرت، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے جو ہیں وہ پھل ہیں، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہزاروں قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور منہا تاکلون، اور ان پھلوں کو تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، کھاتے ہو، یعنی پھل جو ہے شوقیہ کھاتے ہو، صحت کے لیے کھاتے ہو، پھلوں کا ذخیرہ کرتے ہو۔ تاکلون میں مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اس کا جوس بنانا، اور ویسے پھلوں کو کھانا، ڈرائی کر کے کھانا، تو طرح طرح سے انسان جو ہے وہ ان پھلوں کا استعمال کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ صحت کے لیے پھل جو ہے کیسی مستقل اور بہترین غذا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ باہر کی دنیا میں آئی ہیں، اور آپ دیکھیں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، جیسے ایک سیب ہی ہے تو طرح طرح کا آپ کو نظر آئے گا، کھجور دیکھ لیں تو کتنی اس کی قسمیں ہیں، انگور دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں دانے والے ہیں، بغیر دانے کے ہیں، سبز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جامنی سے رنگ کے جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ اورنج دیکھ لیں، کہیں موسمی ہے تو کہیں وہ چھوٹے سے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ کینو ہیں، اور کہیں کیا ہے، اور اندر سے ریڈش بھی آتے ہیں، طرح طرح کے۔ یعنی ایک پھل کو آپ لیں اور دیکھیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، آپ آموں کی قسموں کو جمع کریں، کتنے آم ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جو نشانیاں ہیں، جو نظارے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَشَجَرَتًا، اور وہ درخت، تَخْرُجُ مِن تُورِ سَيْنَاءَ، جس کو ہم نے پیدا کیا ہے جو تورِ سینا سے نکلتا ہے، تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اب یہاں پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے زیتون کا، اور روم کے ارد و گرد کے علاقوں میں، بحر روم کے ارد و گرد کے علاقوں میں، اور یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، یہ اس کی خاص پیداوار ہے زیتون کا درخت۔ یہ درخت دو ہزار سال تک جیتا ہے، اور بعض درخت ایسے ہیں ان کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غالباً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور تور سینا سے اس کو کیوں منسوب کیا گیا، کہ وہ علاقہ ہے جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام اس درخت کا، جو یہ جو درخت ہے زیتون کا، اس کا جو پھل ہے، یہ وہ تور سینا کا جو پہاڑ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے زیتون کا درخت؟ آپ اس کو گوگل میں ڈال کر دیکھیے گا، بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت اور بہترین یہ درخت ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں، یہاں پہ دو کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، یہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے، تمبتو نباتا سے ہے، یہ اگتا ہے، بدہن، اور دال، ہانون، इसका मतलब होता है चिकनाहट को कहते हैं, जैसे जो है वो सूरत अर रहमान में है ना कि फकानत वर्दतन कद्दिहान, तो दाल हा नून का मतलब है किसी चीज को जो है वो नरम करना, और कभी ये तेल और चिकनाहट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इसका जो तेल है वो बड़ा ही खास है, जैसे ऑलिव ऑयल, तो उसका यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है। जैसे अक्सर हार्ट पेशेंट कोई बताते हैं और लोग सैलेड में डालते हैं, और वैसे भी इलाज के तौर पर भी, और ये बहुत ही मुफीद है, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और मुफस्सरीन कहते हैं कि जैतून का तेल जो है वो बदन की मालिश के लिए, चिराग जलाने के लिए और खाने में सालन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया जा रहा है कि तेल भी है इसमें व सिबगिन, और सिबगिन के क्या मानी है, स्वाद बागैन, इसके मानी है सालन। तो ये जैतून का जो तेल है क्या करते हैं कि जैसे उसमें डबो कर खाने के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने पीछे पढ़ा था ना सिबगतुल्लाह, स्वाद बा गैन, वही इसका रूट भी है। और स्वाद बा गैन जो है, फिर इसके मानी क्या होते हैं, लौन कुदरती रंग को कहते हैं, और सिबगा जो है वो रंग जो चढ़ाया जाए। तो अब सालन के अंदर अगर रोटी को, यानी जैतून के तेल के अंदर जब रोटी को डुबोया जाता है, तो उस पर जो है वो जैतून का रंग चढ़ जाता है, तो इसीलिए जो है इसको सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अरबों के यहाँ इसका बड़ा रवाज है। वह इन्ना लकुम फिल अनाम इबरा, और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक इबरत है, एक सबक है। इबरा के माने क्या होते हैं, एक हकीकत से दूसरी हकीकत तक अबूर करना, उससे सबक हासिल करना। तो जितनी ऊपर नेमतों का और दलाइल का जिक्र हुआ है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे लिए ये जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, इनमें भी बड़ा सबक है। नुस्की को मिम्मा फी बतूनिहा, के जो कुछ इनके पेटों में है इसमें से एक चीज हम तुम्हें पिलाते हैं। बतन वाहिद है, बतून इसकी जमा है। वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन व मिनहा ताकुलून, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से और भी फायदे हैं, जैसे सवारी करना, और जो है वो गोबर इसका इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में डाला जाता है, जलाने के काम आता है। और क्या है कि अल्लाह ताला जो पेटों के दरमियान में से एक चीज पिलाते हैं वो क्या है, दूध। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। और दूध के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा ज़िदना, कि एला जो, जैसे दूध पीकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे कि ये दूध जो तूने हमें पिलाया है इसमें और इजाफा कर। कि अल्लाह, यानी ये जो रिस्क तूने मुझे दूध का दिया है इसमें तू इजाफा कर। अल्लाहुम्मा जिदना फी ही, इस तरह के हमें कुछ अल्फाज मिलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जो है जानवरों के पेटों में से एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, और बहुत से दूसरे फायदे हैं, जैसे सवारी करना और उस पर सामान ढोना, उसका गोश्त खाना। अमिनहा ताकुलून, और तुम खाते भी हो। वालैहा वलल फुल की तुहमलून, और जानवरों पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। यहाँ पे मवेशियों के साथ जो कश्तियों का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या है कि अहले अरब सवारी और बार बारदारी के लिए ज्यादातर ऊंट इस्तेमाल करते थे, और ऊंटों के लिए खुश्की के जहाज का वो खुश्की के जहाज का वो इस्तियारा इस्तेमाल करते थे। तो प्यारी बहनों, आप ये देख लीजिए कि यहां पर तौहीद और आखरत के दलाइल हैं, जिसमें से पहली दलील खुद इंसान का वजूद है कि 7 मराहल से गुजर कर फिर अल्लाह ताला जीता जागता इंसान जो है वो पैदा करता है। और दूसरी दलील जो है क्या है कि 7 तराइक या 7 आसमान के तबकात या रास्ते, और तीसरी दलील बारिश है, चौथी दलील जो है वो बागात और उसके फल हैं, اور پانچویں جو ہے وہ جانور ہے اور کشتیاں ہیں، اور ان سب کا نچوڑ ایک ہی ہے، قد افلح المؤمنون، اور ایک ہی بات ہے کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر یہ صفات ہوں گی جو شروع میں بتائی گئی ہیں تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جیتا جاگتا ایمان عطا کرے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور وہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ جنت الفردوس جو ہے ہم اس کے مالک بن سکیں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام نعمتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ہی بات رکھتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان سب پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کو پایا جائے، اور اس کے پاس جو حاضری دینی ہے، جو اللہ کے پاس جو حساب کتاب ہونے والا ہے اس کی تیاری کی جائے، دنیا میں کھو نہ جائیں، دنیا کے ہو نہ جائیں، اور دنیا میں دنیا کی محبت میں ڈوب نہ جائیں، بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔